الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد گزشتہ جمعہ یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، جو تم کو بری مار مارتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیاں زندہ رکھتے تھے، اور اس فرعون اور اس کے لشکر سے جو نجات تمہیں ملی تو یہ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہوا. اس کے تحت کچھ گفتگو جب کی تھی اس میں نعمت پر شکر ادا کرنے کا بیان بھی ہوا تھا اور دوسرے مسائل تفصیل کے تحت بیان کیے تھے. قرآن کریم کے اس ارشاد سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ظالم سے نجات ملنے پر خوشی کرنا یہ غلط نہیں ہے. کوئی ظالم ہو، نافرمان ہو، بے ایمان ہو، اس سے نجات ملنے پر خوشی کرنا یہ برا نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ بھی واضح ہوئی کہ نیک لوگوں سے جدا ہو جانا یہ ہمارے لیے مصیبت ہے اور برے لوگوں سے نجات پا لینا یہ ہمارے لیے نعمت ہے, اللہ کا فضل ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب تمہیں فرعون والوں سے نجات ملی تو یہ تم پر اللہ کا بڑا فضل تھا. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی, اللہ کا احسان تھا, اس کا فضل تھا. تو اس سے علماء مفسرین نے, علماء تفسیر نے, مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ صالحین نیک لوگ علماء ربانی اولیاء کرام سے محروم ہو جانا یہ ہمارے لیے مصیبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہم پر جو برکتیں رحمتیں ہوتی ہیں ان کا سلسلہ رک جاتا ہے, اور ظالموں کے اٹھ جانے سے, ظالموں سے نجات پا لینے سے وہ مصیبت جو ہم پر آئی ہوتی ہے ہم اس سے بچ جاتے ہیں. شاید کوئی دوست یہ سوچے کہ حضرت میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والوں نے تو یہ کہا ہے کہ دشمن مرے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا, تو وہاں دشمن کا لفظ ہے کہ اگر آپ سے یا آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو اس دشمن کے مرنے پر خوشی نہ کریں, کیونکہ ایک دن آپ کے دوست نے بھی دنیا سے جانا ہے. یہاں وہ لوگ ہیں جو دین کے دشمن ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. ایسے دشمنوں نے جو مرنا ہے تو ان کا مرنا ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ان سے نجات مل جاتی ہے, اور وہ سلسلہ جو وہ دین کی نقصان, دین کے نقصان کے لیے کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے. تاہم کوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں, ہمیں اپنی موت بھی یاد ہے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے. اگر ہم اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو پھر یہ ہماری غلطی ہے. لازمی بات ہے اس دنیا میں جو بھی زی نفس آیا ہے اس نے ایک دن واپس جانا, ہمیں اپنی موت یاد رکھنی چاہیے. لیکن برے لوگوں کی موت جو ہوتی ہے اس موت پر ہم یہ خوشی نہیں کرتے کہ چلو جی یہ چھوٹ گئے اور ہم بچ گئے اور ہم نہیں مریں گے, ہم نے بھی مرنا ہے. لیکن ظالم, نافرمان, بےمان, طاغوت, اس کی موت جو ہے وہ, اس سے نجات مل جانا یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالی کا فضل حاصل نہیں کرتے اور ہم خود ہی ظالم سے تعلق پیدا کر لیں اور اس سے دوستی کر لیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کا فضل نہیں چاہتے بلکہ ظالم سے دوستی رکھتے ہوئے وہی کچھ چاہتے ہیں جو ظالم کے لیے ہے, تو یہ سمجھداری کی بات نہیں. جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کس کو دوست بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا, تو پھر ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم غلطی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. دوستی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اس کے لیے میں متعدد مثالیں دے سکتا ہوں, سمجھنے کے لیے بات کو آسان کر سکتا ہوں, حالانکہ وقت لگ جائے گا, لیکن ایک دو باتیں ضرور کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں اس کو سمجھایا. میں رمضان شریف میں ترابی کے بعد جو مختصر درس بیان کرتا تھا اس میں ایسی گفتگو اکثر آتی تھی. مولانا روم نے سمجھنے کے لیے بات لکھی ہے. ان کا طریقہ ہے, بڑا دلچسپ انداز ہے سمجھنے کے لیے. پہلے کہانی کی بناتے ہیں, پھر اس کا نتیجہ جو پیش کرتے ہیں وہ ان کا مقصد ہوتا ہے. فرماتے ہیں मेंढक पानी का जानवर है, फ्रॉग पंजाबी वाले उसको लड्डू कहते हैं, हो सकता है आपकी जबान में भी कोई लफ्ज होगा मेंढक से आप समझते तो हैं। उसकी मुलाकात हुई एक चूहे से, चूहा जानते, दोनों ने पहली मर्तबा एक दूसरे को देखा, बातचीत की, दोनों ने बताया दोनों क्या करते हैं, किस तरह रहते हैं, क्या मामला है। चूहे ने कहा अगर मेरा दिल तुमसे दोबारा मुलाकात को चाहे तो फिर क्या होगा, तुम तो पानी में रहते हो और मैं खुश्की में रहता हूँ, तो अगर मुलाकात करनी होगी तो फिर क्या सूरत होगी, मैं अगर यहाँ से आवाज लगाता रहूंगा तुम्हें आवाज नहीं पहुंचेगी तो तुमसे मैं किस तरह मिलूंगा। दोनों ने तरकीब ये निकाली कि चूहे ने अपने पांव से एक धागा बांधा और उसका दूसरा सिरा मेंढक से बांध दिया कि जब कभी मुझे तुम्हें बुलाना होगा मैं इसको हिलाऊंगा, तुम समझ लेना कि मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कुएं से निकल आ जाना, पानी से बाहर आ जाना। लीजिए ये मुलाकात का तरीका बन गया, दोनों इस तरह मिलने लग गए, एक बार दो बार इस तरह मुलाकात हो गई। वो चूहा अपने उस डोर को हिलाता, आगे पीछे होता, अंदर वो धागे की हरकत पहुंचती, मेंढक को इतला हो जाती। हालांकि ये दोस्ती उनके लिए गलत थी, एक दूसरी दुनिया का था और ये दूसरे माहौल का था, दोनों में कोई मुनासिबत नहीं थी, मगर दोनों ने दोस्ती कर ली। ऊपर से एक चील उड़ रही थी, उसकी नजर पड़ गई चूहे पर, उसने झपका मार कर चूहे को पकड़ लिया अपने पंजों में और लेकर उसको उड़ी, तो डोर बंधी हुई थी मेंढक से, नतीजे में वो भी साथ ही गया उसके। अब वो तड़प रहा है, फड़क रहा है और चूहे को कह रहा है कि देख तूने मुझे मरवा दिया, अगर मेरा ताल्लुक तेरे साथ ना होता तो आज ये मुसीबत मुझ पर न आती। मौलाना रूम ये बात लिखकर फरमाते हैं कि देखो तुमने भी कहीं डोर किसी गलत जगह तो नहीं बांधी हुई है, किसको दोस्त बनाया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल उसका होना है वो ही तुम्हारा हो जाए। तो जो जालिम है, जो नाफरमान है, जो बेईमान है, उसने तबाह होना है, अगर तुम उससे दोस्ती कर लोगे, उसके हिमायती हो जाओगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उसका। जिस तरह वो मेंढक तबाह हुआ जिसने चूहे से दोस्ती कर ली, इसी तरह वो शख्स भी तबाह होगा जो गलत से दोस्ती करेगा। क्योंकि बुरा यार जो होता है वो सांप से भी ज्यादा बुरे सांप से भी ज्यादा बुरा होता है। मौलाना रूम फरमाते हैं सांप अगर काटता है तो जान लेता है, और बुरा यार नुकसान पहुंचाए तो सिर्फ जान नहीं बल्कि वो ईमान ले जाता, और ईमान का नुकसान जो है वो हजार जाने कुर्बान कर दें तब भी पूरा नहीं होता। यानी ईमान का नुकसान मामूली नुकसान नहीं, ये वो नुकसान नहीं जो पूरा हो जाए। तो गलत से दोस्ती न करो, जालिम की कभी हिमायत न करो। अगर आप ऐसी हालत में हैं कि आप जालिम का मुकाबला नहीं कर सकते, इतनी ताकत नहीं रखते कि उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर सके, तो आप दिल से उसको बुरा समझे तब भी उसका साथ न दें, खामोश रह लें। बोल नहीं सकते हैं तो खामोश रह लें, दिल में उसको बुरा समझते रहें, उससे निजात की दुआएं करते रहें, मगर उसकी हिमायत करना या उसका साथ देना या उसको सही कहना ये ऐसा जुल्म है कि फिर नुकसान ही नुकसान है, इसमें कोई फायदा नहीं है। तो अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह का तुम पर फजल हुआ कि तुम्हें फिरौन वालों से निजात मिली। तो इसमें ये जिमनन मैंने बात की कि जालिम से निजात पर खुशी करना ये बुरा नहीं। सुनाते जिस दिन फिरौन वालों से बनी इसराइल को निजात मिली, वो यौम आशूरा था, मुहर्रम की 10 तारीख, तो वो हर साल इस दिन को मनाया करते। उसकी रिवायत मैं आपको सुना चुका हूँ। کہ مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے تھے وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو, کیوں خوشی کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن فرعون والوں سے ہمیں نجات ملی. تو یوم نجات منانا ہرگز غلط نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ,
اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا.
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ,
اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے, میری پکڑ بہت سخت. سنے, اللہ کی طرف سے جب تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کے لیے کبھی کبھی لوگ ترنگ میں اپنی مستی میں نادانی میں کہہ دیتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا. کوئی کہہ دے اگر آپ کو اللہ سے ڈرائے کہ دیکھو اللہ پکڑے گا سزا ملے گی, تو آپ کہیں گے دیکھ لیں گے جی جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایسی بات کہنا یہ سخت نادانی ہے, حماقت ہے, بے وقوفی ہے, غلطی ہے. اور ایسی بات وہی کہے گا جس کو سمجھ, اور سمجھ والا کہے تو پھر وہ بہت بڑا مجرم ہے. آپ کے سر میں درد ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ درد زیادہ ہو جائے بتائیے آپ سے کوئی کام ہوتا ہے؟ آپ سخت تکلیف محسوس کرتے ہیں برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, نہ چلنے کو جی چاہے, نہ کھانے کو, نہ پینے کو, نہ بات کرنے کو. معمولی سا درد آ جائے تو وہ سہ نہیں سکتے, اور آپ کہتے ہیں کہ عذاب کے معاملے میں دیکھا جائے گا. ایسی باتیں ہم کو کہنی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی چاہنی چاہیے, اور اگر منہ سے کوئی غلط جملے نکل جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی شرمندہ ہو کر توبہ کریں, معافی مانگیں. ایسا نہ کریں کہ نہیں جی دیکھ لیں گے جو ہوگا پھر سہ لیں گے. اللہ سزا دے گا تو دیکھ لیں گے سہ لیں گے, ابھی بھی تو سہی رہے. ایسی باتیں کرنے والے سخت مجرم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی عطا کرے, ادب بھی عطا کرے. اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو, یاد دلایا جا رہا ہے کہ غافل نہ رہو, بے خبری کی حالت میں نہیں رہو, بلکہ سمجھو. یہ باتیں جو سنائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں تو ان کو یاد کرو, اپنے آپ کو جگائے رکھو, بے ہوش نہ رہو, مدہوش نہ رہو, غافل نہ رہو, جاگو اور یاد کرو. جب تمہارے رب نے سنا دیا, اللہ نے بتا دیا, فرما دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور دوں گا, نعمتوں میں اضافہ کروں گا, برکت میں اضافہ کروں گا, زیادتی ہوگی نعمت میں, اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے. اس میں مفسرین نے ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر شکر کرو گے, یعنی واضح طور پر, تو میں تمہیں نعمت اور دوں گا, اس میں اضافہ کروں گا, زیادتی کروں گا. یہ تو وعدہ ہے صاحب. اور اگر ناشکری کرو گے تو یہ وعید ہے کہ میرا عذاب سخت ہے. وعید یعنی ڈر سنانا, ایسی بات جس میں ڈر بیان کیا گیا ہو, وہ وعدہ ہے کہ وعید ہے کہ اگر شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا, اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہ تنبیہ ہے اس امر پر کہ زیادتی, نعمت کی زیادتی تو شکر کی حالت میں لازم ہے کہ اگر شکر کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا, زیادتی ہوگی, اس کی خلاف ورزی ممکن نہیں. اور ناشکری کی حالت میں ناشکری کرنے پر عذاب کی وعید کو پورا کرنا یہ اللہ کی مشیت پر اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے, چاہے تو معاف کر دے چاہے تو پکڑ لے. یعنی اس حالت میں لازمی نہیں ہے کہ ضرور سزا ہوگی, لیکن ڈرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ ہو جائے. یہ اس کی رحمت کا بیان ہے کہ یہاں تو وعدہ کر لیا کہ اگر شکر کرو گے تو اور نعمت دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو ڈرایا ہے. اب وہ اس پر سزا دے گا یا نہیں دے گا یہ اس کی مشیت پر ہے, لیکن ہم لوگوں کو اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ جب اللہ نے اس پر ڈر سنا دیا ہے اور یہ بتا دیا کہ اس پر پکڑ ہو سکتی ہے تو ہم اللہ کی پکڑ سے بچیں. نہیں بچتے ہیں تو پھر ہم سمجھدار کہلا سکتے نہیں. شکر وہ چیز ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ جس پر مہربانی ہوئی ہے, نعمت ہوئی ہے, وہ قدردان ہے. شکر وہ نہیں کرتا جو بے قدرہ ہے, جو قدر والا ہے وہ ضرور شکر کرتا. اور ہر نعمت پر شکر کرنا چاہیے. ذرا آپ بھی کہہ دیجئے ہر نعمت پر شکر کرنا چاہیے. اگر نعمتیں مختلف ہیں تو شکر بھی مختلف ہے, اس کے طریقے اور انداز مختلف ہیں. مسلمان شکر کرتا ہے عبادت سے, بےمان شکر کرتا ہے گناہ سے. وہ خوشی بھی ظاہر کریں گے شکر بھی کریں گے تو گناہ کر کے کریں گے. مسلمان شکر کرے گا تو نیکی عبادت خیر کے ذریعے. مثال آپ کے سامنے ہے, آپ عید مناتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, صاف ستھرے ہوتے ہیں. ابھی ہولی منائی گئی, آپ نے دیکھ لیا ہندوؤں کی, انہوں نے کس طرح شکر کیا, کس طرح خوشی منائی, انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا نہیں. کافر اگر خوشی کرتا ہے اس کی خوشی سے شیطان راضی ہوتا ہے, مومن خوشی کرتا ہے اس کے طریقوں سے رحمان راضی ہوتا ہے. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں کس طرح شکر کرنا چاہیے. پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں, ایک شکر یہ ہے کہ زبان سے کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں کو عادت ہے شکر الحمدللہ کہتے ہیں. ایک شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو صحیح استعمال کرنا, یہ بھی شکر ہے. اس کی قدر کرنا, اس کا غلط استعمال, مثلا آنکھیں ملی ہیں آنکھوں کا صحیح استعمال, یہ شکر ہوگا. دماغ ملا ہے دماغ کا صحیح استعمال, یہ شکر ہوگا. ہاتھ ملے ہیں ہاتھ کا صحیح استعمال, یہ شکر ہوگا. اب ان سے غلط کام لیں گے, غلط کام کریں گے تو یہ کیا ہوگا, یہ ناشکری ہوگی. یعنی نعمت کا غلط استعمال کرنا, تو ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم غلط کر رہے ہیں. مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ ہم زبان سے جو شکر کرتے ہیں یہ رسمی شکر ہے, یہ بھی کرنا چاہیے. حقیقی شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہوں, دل میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں, تنگ نہ. یہ بھی سن لیجئے اور یاد کر لیجئے, اگر ہم شکوا کرتے ہیں تو یہ شکر کے خلاف ہے. مثلا کسی کو اللہ نے دنیا کا مال بہت زیادہ نہیں دیا اور وہ اللہ سے شکوا کرے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ سے شکوا کر رہا ہے, شکایت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں. اگر وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا تو پھر وہ ایسا نہ کرتا. اور اس میں اور اعلیٰ مقام ہے کہ تکلیف آ جائے, آدمی خوشحال ہے اور تکلیف آ جائے, تب بھی کلمہ شکایت زبان پر نہ آئے, یہ شکر کا اور بھی اعلیٰ مقام ہے. تو ہم کم از کم زبان سے ہی شکر کریں, ہم تو اس کے بھی نہیں روادار ہیں. دل سے شکر کی کوشش کریں, لیکن زبان کو تو شاکر بنائیں. ہم زبان سے بھی شکر ادا کرتے نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دنیا میں دوسرے لوگوں کا تو شکریہ ادا کر لیتے ہیں. لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں, مگر اصل نعمت دینے والا, حقیقی طور پر نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس کا شکر ادا کرنا ہے. اور اس کا شکر یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ مانے, جس سے اس نے منع کیا ہے وہ نہ کرے. ہمیں یہ ہے شکر کا مفہوم سمجھنا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. آپ کو ایک مالک جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کوئی تجارت والا جا کر کسی کے ساتھ شراکت کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, اس کو ناراض نہیں کرتا, ملازم اپنے آقا کو خوش رکھنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے کہ میرا آقا خوش رہے, یہ چار پیسے آپ کو دیتا ہے, حالانکہ آپ کو ہاتھ پاؤں کام کرنے کے لیے اعضاء حواس وغیرہ سب اللہ نے دیے, اللہ کو تو راضی نہیں کر رہے, اور جس سے چار پیسے مل رہے ہیں اس کو راضی کر رہے ہیں, تو سوچنے کی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حواس نہ دے, آپ کے ہاتھ پاؤں درست نہ ہوں, تو کیا پھر آپ کام کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھنا تو ہمیں بھاری ہے, ساری ساری رات جاگ کے اوور ٹائم کر لینا آسان ہے, تو اس کا مطلب ہم ناشکری کرنے والے ہیں, ہم شکر کرنے والے نہیں. آپ پانچ وقت اگر نماز پڑھتے ہیں پوری, اگر نماز توجہ سے پڑھ لیں, ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ آپ لگاتے ہیں, ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ لگاتے ہیں, ٹوٹل پچاس رکعتیں ہوتی ہیں ایک دن کی, اور پچاس رکعتوں میں بہت مشکل سے ہی ہم پچاس منٹ لگاتے ہوں گے, ورنہ جس تیزی سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ ایک گھنٹہ بھی ہم لگانے کو تیار نہیں ہے, اور اوور ٹائم ہم ساری رات کا کرنے کو تیار ہے, اس کے لیے دس روپے مل جائیں, بیس روپے مل جائیں, دس آدمیوں کو سلام بھی کریں گے, شکریہ بھی کریں گے, جو یونیفارم کو پہنائیں گے وہ بھی پہنیں گے, جو ڈیوٹی وہ لگائیں گے وہ بھی کریں گے, جو پابندی وہ لگائیں گے وہ بھی کریں گے, اس پر کوئی شکایت نہیں, کوئی اپنے آقا سے جا کر نہیں کہتا کہ تو نے سفید رنگ کی بوشٹ اور گرے رنگ کی پتلون کا آرڈر کیوں دیا ہے, کل سے میں یہ رنگ پہن کے آؤں گا, وہاں تو آپ کیوں کہ راہ نہیں کرتے, وہ اگر کہہ دیں کہ ٹوپی رکھنی ہے تو ٹوپی بھی پہنیں گے, وہ اگر کہہ دیں کہ فلاں قسم کے جوتے پہننے ہیں وہ بھی پہنیں گے, وہ اگر کہہ دیں کہ دستانے پہننے وہ بھی پہنیں گے, وہاں چار پیسے مل گئے سب کام کریں گے, تو جس رب نے آپ کو سب کچھ دیا ہے اس کے لیے آپ نے نہیں کرنا, وہ آپ کے سجدوں کا محتاج نہیں, وہ تو یہی فرماتا ہے تم اطاعت کرو گے تو میں تمہیں ہی نوازوں گا, وہ کسی کا محتاج نہیں, مگر اس کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں, تو یہ ناشکری نہیں ہے تو اور کیا. طرح طرح کے اعتراض کے جناب یہ پابندی کیوں ہے, یہ پابندی کیوں ہے, دین کی پابندی ہے تو ہماری بہتری کے لیے ہے, اس پر تو دس اعتراض کرتے ہیں, اور وہ جو دنیا والے پابندیاں لگاتے ہیں اس پر ہماری آواز نکلتی نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں. بڑا ہمیں دنیا کا خیال ہے, آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے, گھڑی گم ہو جائے, چشمہ گم ہو جائے, انگوٹھی گم ہو جائے, زیور گم ہو جائے, کسی کو بتائیں وہ آگے سے افسوس کرے گا یا نہیں کرے گا, رشتے داروں کو پتا چلے گا کہیں گے بڑا نقصان ہوا تمہارا, اوہو دس باتیں آپ کے ساتھ وہ ہمدردی کی کریں گے, اور اگر آپ سے کوئی نیکی گایا ہو جائے تو کوئی بھی آپ سے آ کر افسوس کرتا نہیں. اس سے اندازہ کر لیں کہ لوگوں کے نزدیک دنیا کتنی اہم ہے, دین کی کوئی اہمیت نہیں. بزرگان دین نے اس معاملے میں یادگاریں قائم کی ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ دین کیا, وہ دین سمجھنے والے, دین بتانے والے وہی ہمیں بتاتے ہیں, انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا, اور ہم لوگ ابھی تک اپنے خیالوں میں مگن, ہمیں ہوش نہیں ہے, ہم مدہوش ہیں, غافل ہیں, اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو شور مچاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یاد کرو, جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر شکر کرو گے, احسان مانو گے تو اور دوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمت باقی رہے, آپ چاہتے ہیں کہ نعمت میں اضافہ ہو, تو کیا کرنا چاہیے, ذرا محبت سے کہیے گا, شکر کرنا چاہیے. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ, شکر کے مقابلے میں یہاں کفر تم کا لفظ آیا ہے, شکر تم اور اس کے مقابلے میں, تو جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس سے مراد ناشکری ہوتا, پہلے بھی اس کا بیان ہو چکا. میرے دوستو, جو نعمت ملی ہے اس کی قدر کرنا, اس کا اظہار کرنا, تعظیم کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس کا اعتراف کرنا, اور اپنے آپ کو اس کا قدردان ثابت کرنا, یہ شکر ہے. اور اس کی بے قدری کرنا, اس کی تعظیم نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، اس کا غلط استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری. اب آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کا دن ہے، ایمان کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ نے جان لیا کہ نعمت کی ناشکری کریں تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی تعظیم نہ کریں، اس کو نہ مانیں، اس کی قدر نہ کریں، اس کا خیال نہ کریں، تو یہ ناشکری ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں یا نہیں؟ اب جو ان کی تعظیم نہیں کرتا، جو ان کی قدر نہیں کرتا، جو ان کا اعتراف نہیں کرتا، ان کی تعریف نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، ان کا خیال نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اور اس کے لیے اللہ نے صاف فرما دیا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت ہے. ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ کی ہر نعمت پر ہمیں شکر کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے. حقیقت شکر یہ ہے کہ منعم نعمت عطا کرنے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے، اور نفس کو اس کا خوگر بنائے، تسلیم کرے، تعظیم کرے، تعریف کرے، اس کی قدر کرے، اس کو مانے، اس کا خیال رکھے. تو جب ہر نعمت کے لیے یہ چیز چاہیے، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو ساری نعمتوں کی اصل ہے، جان ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، جو ان کی قدر نہیں کرتا، جو ان کی تعظیم نہیں کرتا، جو ان کی تعریف نہیں کرتا، جو ان کو نہیں مانتا، جو ان کا خیال نہیں رکھتا، وہ بے شبہ بلا شبہ سخت ناشکرا ہے، اور ایسے کے عذاب میں کوئی شبہ نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ بھی سن چکے، جان چکے کہ جو بندہ اللہ کے شکر میں مشغول ہوتا ہے، زیادہ شکر کرتا ہے، اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بندے کے دل میں یقیناً اس کی وجہ سے اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، تو یہاں تک حال ہو جاتا ہے کہ نعمت بڑھتے بڑھتے اس بندے کا تعلق اللہ سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے لیے ہی سوچتا ہے، اس کا دھیان کسی اور طرف جاتا نہیں، بلکہ میں کہوں پھر وہ اللہ کے خیالوں یاد میں، اللہ کی یاد میں اس کے خیال میں ایسا محب غرق ہو جاتا ہے کہ پھر نعمتوں کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہوتی، منعم کی طرف ہو جاتی، نعمت عطا کرنے والے کی طرف. پھر وہ اللہ سے ایسا تعلق پیدا کر لیتا ہے کہ کسی اور طرف اس کی توجہ ہوتی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں. ہمارے استاد محترم امام اہل سنت غزالی دوران راضی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس شریف کا مہینہ ہے. ویسے تو ان کا وصال 25 رمضان کی افطاری کے وقت ہوا، اور پہلی رات قبر میں ملی وہ شب قدر ملی تھی. تو ان کے پیر و مرشد اور ان کے بڑے بھائی کا عرس 4 شوال کو ہوتا تھا، تو انہی کے ساتھ ان کا عرس بھی ہوتا تھا. بات جو کرنے لگا ہوں وہ کیا، ذرا توجہ سے سنیں. مدینہ منورہ میں کسی نے ان سے سوال کیا اور یہ سوال کیوں کیا کہ کوئی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، حکومت والے تو خیر اتنا نہیں، وہ جو پھرتے ہیں مراتب آل صحت کرانے نجدی عقیدے کے لوگ، وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی حضور کی طرف منہ کر کے بیٹھے. پاؤں کر لو ادھر تو منع نہیں کرتے، اگر منہ کر لو تو ادھر وہ منع کرتے ہیں. تو سوال یہ ہوا کہ یہ ادھر منہ کیوں کیا ہوا ہے، قبلے کی طرف منہ کیوں نہیں کیا ہوا؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جو قبلے سے بھی افضل ہے، پہلی بات. اور یہ مقام جس میں نبی پاک آرام فرما ہے، نبی پاک کا یہ حجرہ شریفہ، اس میں وہ حصہ جس میں نبی پاک کا جسم اقدس ہے وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے. آندھی نے بھی اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اس بات کو لکھا ہے کہ وہ ٹکڑا جس میں نبی پاک کا جسم اقدس ہے مدینہ منورہ میں وہ ٹکڑا عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. اس نے سوال یہ کر دیا ادھر حضرت سے کہ اس جگہ کے افضل ہونے کی قرآن سے کوئی دلیل دے. تو حضرت صاحب نے یہی آیت پڑھ دی, لئن شکرتم لازیدنکم. اس نے کہا جی اس میں تو یہ بیان ہے کہ اگر احسان مانو گے, نعمت کی قدر کرو گے تو اس نعمت میں اضافہ ہوگا, شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا. اس سے آپ یہ مسئلہ کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ تو حضرت صاحب نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنا دوں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا یا نہیں؟ کہا کہ بالکل اٹھایا, وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہے, قیامت سے پہلے زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے, شادی کریں گے, اولاد ہوگی. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو انہیں آسمانوں پر اٹھایا, عزت دی انہیں, تعظیم دی, کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین پر کیا کرتے تھے؟ اللہ کا شکر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ذرا اونچی. تو اللہ نے انہیں اونچا کیا, نعمت میں اضافہ کیا, عزت دی, اونچا کیا, آسمانوں پہ اٹھا لیا. یہ بتاؤ وہ آسمانوں پر اللہ کا شکر کرتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل کرتے ہیں, کیونکہ وہ زندہ ہے اور آسمانوں پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں, اور اللہ کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. زمین پر شکر کرتے تھے تو اللہ کہاں لے گیا؟ آسمانوں پر. اب آسمانوں پر شکر کر رہے ہیں, اللہ کو چاہیے کہ اور اونچا لے جائے, مگر اللہ ان کو اونچا نہیں لے جائے گا, وہ زمین پر آئیں گے اور جہاں نبی پاک کے حجرے میں دفن ہوں گے تو پتہ چل گیا یہ وہ مقام ہے جو آسمانوں سے بھی افضل ہے. کیونکہ انہوں نے دنیا میں بہت کم عرصہ گزارا, چند برس گزارے, اتنے برس کے شکر پر تو اتنے اونچے ہوئے کہ دوسرے آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب وہاں پر وہ اتنے سالوں سے, اتنے برسوں سے شکر کر رہے ہیں, سینکڑوں برس ہو گئے ان کو شکر کرتے ہوئے, تقریباً 2000 سال ہو گئے شکر کرتے ہوئے, تو اللہ انہیں اور اونچا نہیں لے جا رہا, بلکہ وہ جہاں نبی پاک کے حجرے میں آ کر دفن ہوں گے. تو اس سے اندازہ کر لو کہ آسمانوں کی بلندی کا وہ مقام نہیں ہے جو نبی پاک کے حجرے کی عظمت کا مقام. میرے دوستو اور بزرگو, اگر شکر کریں گے تو نعمت میں زیادتی ہوگی, شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے, صبر کرنے سے اللہ ملتا ہے. تو صبر جو ہے یہ افضل ہے شکر سے, تاہم یہ بیان کر رہا ہوں شکر نعمت سے مراد ایمان لانا ہے, نبی کی پیروی کرنا ہے, اور یہ شکر نعمت کی زیادتی کا موجب ہے. جو نعمت موجود ہے اس کو برقرار رکھنا, قائم رکھنا شکر کے ذریعے ممکن ہے, اور جو چیز موجود نہیں وہ حاصل ہو جائے یہ بھی اللہ کا شکر کرنے سے ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو شکر دیا گیا, یعنی شکر کرنے کی توفیق جسے ملی, وہ زیادتی سے, نعمت میں اضافے سے محروم نہیں رہے گا. اور بعض مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں یہ مراد ہے کہ اگر میری فرما برداری زیادہ کرو گے تو میں تمہیں ثواب بھی زیادہ دوں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم نے پاکستان کی ناشکری کی تو آدھا پاکستان گوا دیا یا نہیں گوایا؟ یہ پاکستان جو ہمیں ملا یہ اللہ کی نعمت تھا. ہم نے ناشکری کی, بے قدری کی, آدھا ملک گوا بیٹھے, اب جتنا بچا ہوا ہے اس کی بھی ناشکری کریں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچ لینا چاہیے. آپ کو ایمان ملا ہے, نیکی ملی ہے, خوبی ملی ہے, تو اس کی قدر کریں, شکر کریں. ناشکری کریں گے تو نقصان ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں، مولانا صاحب فلاں آدمی پکا سنی تھا، بڑا اچھا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، وہابی ہو گیا ہے، تبلیغی ہو گیا ہے، دیوبندی ہو گیا ہے، فلاں خاندان جو تھا میلاد کرتا تھا بڑا اچھا تھا، یوں ہو گیا وہاں ہو گیا. تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا انسان ہی شیطان بنتا ہے، کبھی شیطان بھی انسان بنا ہے. اگر ان کی قسمت میں نیکی نہیں ہے تو کیا کرے، کسی کو نیکی پسند نہ آئے، ناشکری کرے تو پھر اس سے نعمت چھن جاتی ہے. انہوں نے اپنے ایمان کی قدر نہیں کی، نتیجہ کیا ہوا، محروم ہو گئے. ایمان سے، ایمان سے محروم ہو گئے. ان کے پاس نبی کی محبت تھی، قدر تھی، تعظیم تھی، ایمان تھا، اچھے عقیدے سے خوبی تھی، انہوں نے ناشکری کی، قدر نہیں کی، نتیجہ کیا ہوا، محروم ہو گئے. مجھے اور آپ کو تو قدر کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی محروم ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں نہیں آتے تھی، وہ بھی تو نمازیں ہی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اگر میلاد نہیں کیا، گیارہویں نہیں کی، نیاز نہیں کی، فاتحہ نہیں کی، تو کیا ہو گیا؟ کیا یہ چیزیں فرض واجب ہیں؟ تو میں نے آپ کو ہزار مرتبہ بتایا، ہمارا ان کا اختلاف یہ نہیں ہے. وہ اگر میلاد نہیں کرتے نہ کریں، گیارہویں نہیں کرتے نہ کریں، نیاز نہیں دیتے نہ دیں، یہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہمارا ان سے کوئی فروعی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے، اصولی ہے، بنیادی ہے. وہ کیا؟ کہ وہ نبی کی تعظیم نہیں کرتے. اور نبی کی تعظیم نہ کرنا یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو زیادہ دور جانے کی بات نہیں، مجھے بتاؤ شیطان شیطان کیوں بنا؟ وہ تو فرشتوں میں اس کا بیٹھتا تھا، عزازیل اس کا نام تھا، وہ ابلیس مردود کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں. اتنا ہی کہا تھا نا، انا خیر من ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بناؤں. اور اب بھی لوگ بشر 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 کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، نبی ہمارے جیسے بشر ہیں. تو جو ایسا کہتے ہیں وہ شیطان سے کم ہے کیا؟ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا وہ لاکھ نمازیں پڑھنے، ارے شیطان نے 6 لاکھ برس نمازیں پڑھی لیکن نبی کی تعظیم نہیں کی تو اس کی نمازیں کام نہیں آئیں، عقیدہ توحید کام نہیں آیا. اگر یہ لوگ 50 برس نمازیں پڑھ لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس کی 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی، ان کی 50 برس کی کیا کام آئیں گی؟ سمجھنے کے لیے ایسی بات کروں کہ بچے بچے کو سمجھ آ جائے. حلوہ آپ لوگ کھاتے ہیں کیا؟ نہیں، کمال ہے، سنی ہے اور جواب نہیں دے رہے. آپ کھاتے ہیں کیا؟ نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ مومن خود میٹھا ہوتا ہے، میٹھے کو پسند کرتا. بات سمجھ میں آئی؟ لیجیے جناب، آپ کو حلوہ پسند ہے، حلوہ بنتا ہے سوجی سے، ویسے تو بہت بے شمار چیزوں سے بنتا ہے، سوجی والے حلوے کی بات کرو. اب تو کئی قسم کے حلوے بننے لگ گئے ہیں، اتنے ہی جلوے ہیں. حلوہ بنتا ہے سوجی سے، سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. 100 گرام ہو حلوہ، کتنا؟ آج کل گرام کا زمانہ ہے نا، میں پاؤ بھر کی بات کروں گا، آدھا پاؤ کی بات کروں گا، سمجھ نہیں آئے گی، میں گرام کی بات کرتا ہوں. 100 گرام حلوہ، 25 گرام اس میں ہو سوجی، 25 گرام ہو اس میں گھی، کتنے ہو گئے؟ 25 گرام ہو اس میں چینی، کتنے ہو گئے؟ تھوڑا سا پانی ہو، بادام ہو، پستہ ہو، الائچی ہو، یہ ٹوٹل وزن 24 گرام اور ڈال لو، کتنا ہو گیا؟ 24 گرام کا میں، 1 کم 99 ہو گیا نا. 25 گرام سوجی ڈالی، 25 گرام گھی ڈالا، 25 گرام چینی ڈالی، ساتھ میں آپ نے گلاب کا عرق ڈالا، آپ نے بادام ڈالا، پستہ ڈالا، اور جو میوے وغیرہ ڈالنے سے پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے، پانی ڈالا، یہ ٹوٹل ہو گیا 24 گرام. تو کتنے ہو گئے؟ 99 گرام، 99. 1 کم 100، 1 گرام آپ اس میں زہر ڈال دیں، کتنا؟ صرف 1 ملی گرام. کیا ڈال دیں؟ آپ حلوا کھائیں گے؟ ذرا اونچی بولیے. کیوں؟ زہر تو صرف 1 گرام ہے. حلوہ تیار کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے تو کہے دیکھو جی یہ حلوہ ہے سوجی کا بہترین، سوجی پاک ہے، چینی پاک ہے، گھی پاک ہے، چاندی کا ورق پاک ہے، بادام پاک ہے، پستہ پاک ہے، گلاب کا عرق اس میں ڈالا وہ بھی پاک ہے، جو مغز وغیرہ ڈالے وہ بھی پاک ہے، پانی جو ڈالا وہ بھی پاک ہے، آپ کھاؤ، آپ کھائیں گے؟ وہ کہے دیکھیں جی، گھی دیکھیں اس میں کتنی طاقت ہوتی ہے، پنجاب کا خالص گھی اس میں ڈالا ہوا ہے، دیسی گھی ڈالا ہوا ہے، دیکھیں کتنی طاقت ہوتی ہے، یہ چاندی کا چمکتا ہوا ورق دیکھیں کیا لچکارے دے رہا ہے، بادام جس میں بڑی قوت ہے، بڑی توانائی ہے، وہ دیکھیں، پستہ ہے بڑا فائدہ دیتا ہے، گردے کے مریض کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اس کی شکل گردے جیسی ہوتی ہے، بڑا اچھا ہے جناب، اس کو کھائیں، تو آپ کہیں گے نہیں جی میں نہیں کھاتا، اتنے فائدے اس نے بتائے پھر بھی آپ نہیں کھاتے، کیوں؟
آپ کہیں گے یہ 99 گرام، یہ جتنے اجزاء ہیں خالص ہے، پاک ہے، مقدس ہے، طاقت دینے والے ہیں،
مگر اس میں 1 گرام زہر ملا ہوا ہے، جو ان تمام کو تمام اجزاء اتنی طاقت نہیں دیں گے جتنا یہ 1 گرام مجھے نقصان دے دے گا، یہی جواب ہوگا نا، پوچھ رہا ہوں آپ سے
کہ وہ پتہ نہیں طاقت دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے، یہ 1 گرام ضرور میرا بیڑا
غرق کر دے گا، یہ کونڈا کر دے گا، وہ کہے گا دیکھو زہر کہیں نظر آ رہا ہے، چاندی کا ورق تو نظر آ رہا ہے، تیرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، بادام نظر آ رہے ہیں، پستہ نظر آ رہا ہے، زہر کہیں نظر آ رہا ہے، کہیں گے نظر تو نہیں آ رہا مگر اس میں ملا ہوا تو ہے نا، اور جب ہے تو وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کے خطرے میں مجھے کوئی شبہ نہیں، یہ پتہ نہیں فائدہ دے نہ دے 99 چیزیں، وہ 1 گرام ضرور میرا بیڑا غرق کر دے گا، توجہ کیجئے، توجہ کیجئے بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے گھی فائدے مند، چینی فائدے مند، سوجی فائدے مند، بادام پستہ، کہیں گے نظر تو نہیں آ رہا مگر اس میں ملا ہوا تو ہے نا، اور جب ہے تو وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کے خطرے میں مجھے کوئی شبہ نہیں، یہ پتہ نہیں فائدہ دے نہ دے 99 چیزیں، وہ 1 گرام ضرور میرا بیڑا غرق کر دے گا، توجہ کیجئے، توجہ کیجئے بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے گھی فائدے مند، چینی فائدے مند، سوجی فائدے مند، بادام پستہ، یہ ساری چیزیں فائدے مند، مگر آپ اس لیے اس کو نہیں کھانے کو تیار کہ اس میں معمولی سا زہر ملا ہوا ہے، اور آپ اس زہر کی ہلاکت کو جانتے ہیں کہ یہ زہر آپ کے جسم کو ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا، سارا نظام ختم ہو جائے گا، آپ کی موت ہو سکتی ہے، تو جو چیز جسم کے لیے نقصان دہ تھی باوجود اس کے کہ وہ 50 فائدوں کے ساتھ تھی، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے فائدے والی چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دیا، کوئی قدر نہیں کی اس معمولی نقصان کی وجہ سے، اس چیز کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا، اسی طرح سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، لمبی لمبی نمازیں نظر آتی ہیں آپ کو، ان کے ماتھوں پر پڑے ہوئے سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں، تبلیغ نظر آتی ہے، دنیا بھر میں گھومنا پھرنا نظر آتا ہے، یہ وہی 99 فائدے دیکھ لو، یہ بظاہر چمک چمک دیکھ لو، بظاہر قرآن پڑھ رہے ہیں، بظاہر حدیث پڑھ رہے ہیں، بظاہر کلمے درست کروا رہے ہیں، بظاہر لوگوں کو نیکی سکھا رہے ہیں، مگر جو بے ادبی کا زہر اندر ملا ہوا ہے وہ آپ کے ایمان کو برباد کر دے گا، جس طرح وہ حلوہ جس میں زہر ملا ہوا ہے وہ جان کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ان کے عقیدوں میں جو نبی کی بے ادبی شامل ہوئی ہے وہ ہمارے ایمان کو تباہ کر دے، بتائیے پھر ان کو قبول کرنا چاہیے، ذرا اونچی کہیے، تو جو لوگ قبول کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے ایمان کی ہلاکت کا کوئی اندازہ یا خبر نہیں،
شیطان نے سکتے سکتے پر سجدہ کیا مگر اس کا سجدہ کام نہیں آیا،
اس کا عقیدہ توحید اس کے کام نہیں آیا، بے ادبی کی سارے عمل برباد ہو گئے، پوری بالٹی پانی کی بھری ہے اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈالے آپ اس میں تو پیئیں گے، کیوں؟ وہ کہے گا دیکھو بالٹی پوری بھری ہوئی ہے، قطرے کا پتہ ہی نہیں ہے، ذائقے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ویسے رنگ بھی نہیں نظر آ رہا، لیکن آپ کہیں گے میں پینے کو تیار نہیں، کیوں؟ ایک خطرہ پلیز نے سب کو برباد کر دیا، اسی طرح ان کی نبی پاک کے بارے میں بے ادبی گستاخی ان کے سارے عملوں کو برباد کر دیا،
اگر آپ اس پر تعجب کریں تو یہ لوگ تو کسی شمار قطار میں نہیں ہے، وہ صحابہ کرام جن کی شان قرآن میں بیان ہوئی ہے، وہ لوگ کے حضور فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے، اور وہ شخص جو میرا صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی اجر و ثواب میں میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. وہ صحابہ کہ کوئی غیر صحابی، وہ شخص جو صحابی نہیں وہ صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. نہیں نہیں، آپ کہیں گے عام آدمی کی بات کروں، حضرت غوث اعظم سے کسی نے پوچھا صحابی کی شان کیا ہے تو فرمایا ادنا صحابی جب وہ میدان جنگ میں جہاد کو جاتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کو جاتے تھے، ان کے گھوڑوں اونٹوں کی ناک میں جو غبار آتا تھا کوئی ولی اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ صحابہ کا درجہ ہے. آج سپاہی صحابہ کہلانے والے تو بہت لوگ ہیں مگر ان کو صحابی کی شان اور عقیدے معلوم نہیں. سنے ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ پہلے مخاطب وہ ہے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب بات کرتے ہو تو بات کرتے ہوئے تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. انتہ بتا مانو ورنہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ اعمال کی پونجی کب ختم ہو گئی. یہ نہیں فرمایا کہ جملہ بے ادبی کا کہو گے تو برباد ہوں گے، نہیں، بات کرتے ہوئے صرف آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل برباد ہو جائیں گے. ارے جس کی بارگاہ میں صرف آواز کو اونچا کرنا عملوں کو برباد کر دیتا ہے، جو اس کی شان میں بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ ضرور اپنے عملوں کو نہیں اپنے ایمان کو بھی برباد کرتا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ارے جو ناشکری کرتے ہیں نبی کی قدر نہیں کرتے وہ خود بےمان ہے، جو ان کی حمایت کرے وہ بےمان ہے، جو ان سے رعایت کرے وہ بھی بےمان ہے، اور جو ان کے ساتھ لگ جائے وہ بھی اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. تو آپ لوگ جان لیجئے، اگر آپ دنیا میں کسی چیز کی قدر نہیں کرتے اس سے محروم ہو جاتے ہیں، تو جو نبی کی قدر نہیں کرتے ان کے پاس ایمان رہتا نہیں. اگر اس کے بعد بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو اپنی اپنی مرضی ہے، آپ کا شوق ہے، جس طرح آپ کی سمجھ میں بات آئے. میں آپ کو مجبور کرتا نہیں، میرا کام بات بتانا ہے، زبردستی منوانا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں جان لینا چاہیے کہ نبی کی فرما برداری اگر نہیں کریں گے تو یہ ناشکری ہوگی، نبی کی تعظیم نہیں کریں گے تو یہ ناشکری ہوگی. اور ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، ہم اپنی ذات کے لیے حلوے مانڈے کے لیے جھگڑا نہیں کر رہے. مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پر ہوں، قرآن شریف میرے سامنے رکھا ہوا ہے، کتابیں بازار میں ملتی ہیں، میں نے اپنی کتاب میں سارے حوالے بھی نقل کر دیے. وہ بالا کوٹ والا اسماعیل دیل بھی جس کو یہ شہید بھی کہتے ہیں، وہ شہید کہاں تھا؟ اس کو تو پٹھانوں نے مارا تھا نبی کی گستاخی کرنے پر، انہوں نے اب شہید کہنا شروع کر دیا. اس اسماعیل دہلوی کی کتاب جس کا نام انہوں نے تقویت الایمان رکھا ہوا، ایمان کو قوت دینے والی کتاب، اس میں 70 کفر ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں لکھا ہے نبی جماعت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. سب کہیں معاذ اللہ، کیا آپ اتنی بات نبی کے لیے سوچ سکتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، تو جو نبی کو معاذ اللہ چمار یا اس سے زیادہ ذلیل ہے وہ انسان کہلا سکتا؟ مسلمان ہونا تو دور کی بات، وہ انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں. جتنی اس میں بکواسات ہیں، جو اس میں خرابیاں ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں ایمان کو قوت دینے والی کتاب. اندازہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ شیطانی گروہ ہے، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. اس کا چیلا آگے نکلا خلیل احمد امدیچوی، اس نے بڑا ہی نے قافیہ میں اس سے بڑھ کر باتیں لکھ دی. اس نے لکھا شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے. بتائیے یہ مسلمان اتنی بات کر سکتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ ہے جھگڑے، میلاد کے جھگڑے نہیں ہے، یارویں کے جھگڑے نہیں ہے. کوئی نہیں کرتا، نہ کرے، ہمیں ثواب چاہیے ہم کرتے ہیں، جس کو نہیں چاہیے نہ کرے. جھگڑے تو اصل میں یہ کہتے شیطان کا علم زیادہ ہے، نبی کا علم کم ہے. نبی کے علم کا کوئی ثبوت نہیں، شیطان کے علم کا ثبوت ہے. تو ہر کوئی اپنے گرو کی تعریف کرتا،
اپنے بڑے کی تعریف کرتا ہے، وہ جس کی تعریف کر رہے ہیں سمجھ لیں، پھر ان کا تعلق کہاں ملتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں.
تیسرا،
تھانہ بھون کا مفتی ملا بڑا اشرف علی تھانوی، نام آپ کہو گے ان کے ادب سے لے جائزہ لے، تو جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا میں ان کی تعظیم کیوں کروں؟ کوئی اگر یہ کہے کہ ان کے نام احترام سے لیں تو میں کیوں احترام سے لوں؟ جو میرے نبی کا ذکر احترام سے نہیں کرتا میں اس کی تعظیم کر سکتا نہیں.
اس نے لکھا جیسا علم اللہ نے نبی کو دیا ہے قید کا، ویسا جانوروں کو بھی ہے.
نبی کے علم کو جانوروں سے اس نے تشبیہ دی، بتائیے کیا اس کے بعد ہم ان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں، ان کو مان سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے شاید جھگڑا ہے الوے مانڈے کا، گیارہویں کا میلاد، اصل جھگڑا یہ ہے. گنگوئی صاحب، رشید احمد نام ہے، گنگوئی کہلاتے ہیں، انہوں نے لکھ دیا اللہ جھوٹ بول سکتا. کیا مانیں گے آپ اس بات کو؟ جو اللہ کو جھوٹ بولنے والا کہتا ہے وہ خود جھوٹا ہے. اللہ ہر عیب سے پاک، اللہ ہر عیب سے گرونچی کہیے.
اور نبی پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. جو نبی کو عیبی کہتا ہے وہ خود عیبی ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. جو نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ مسلمان تو کیا، وہ انسان بھی کہلانے کا مستحق نہیں ہے.
یہ ہے جھگڑے. یہ تو ہو گیا نا دیوبندی، ادھر آ جاؤ وہ وہابی جو نجدی، ان کا بڑا پوپ جو تھا جس کا نام، تو اس نے اپنا نام محمد رکھا ہوا تھا، محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کے ماننے والے وہابی کہلاتے ہیں. وہ جب تقریر کرتا تھا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا میرا یہ ڈنڈا نفع دے سکتا ہے، محمد کوئی نفع نہیں دے سکتا. سب کہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، نقلے کفر کفر نہ باشد، اللہ ہمیں معاف کرے. ایسے جملے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، مگر آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ شاید سمجھتے ہیں یہ حلوے مانڈے کا جھگڑا. آپ کو بتاؤں اصل اختلاف کیا ہے. آپ کے پاس فرصت نہیں کتابیں پڑھنے کی، آپ کے پاس فرصت نہیں تقریریں سننے کی، یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اصل جھگڑا یہ ہے، یارمی نہیں کرتے نہ کریں، میلاد نہیں کرتے نہ کریں، نیاز نہیں دیتے نہ دیں، مزار سے نہیں جاتے نہ جائیں، انگوٹھے نہیں چومتے نہ چومے نبی کے نام پر، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کریں. مگر اس کو غلط کہیں گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن ہمارا اصل جھگڑا یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں عمل میں کمزوری ہوگی تو گنجائش ہو سکتی ہے، ایمان میں اگر کوئی کمی ہوگی تو کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کی بخشش ہو سکتی نہیں. بس عمل ہے، کوئی گناہ گار ہے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، پر ایمان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں. اس نے اور کیا کیا لکھا ہے، زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس نے نبی کے روزے کو سب سے بڑا بت کہا، اور کہا اس کو گرانا لازمی ضروری ہے. بتائیں پھر اس بات کے بعد کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق مانا جائے گا؟ یا رسول اللہ پکارے، وہ کہتا ہے شرک ہے. اور اس بےمان کا عقیدہ یہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اب نبی کا کوئی حق نہیں رہا. کیا ایسی بات ہم مان سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، نبی پاک جب کسی جانور پر سوار ہوتے تھے، جب تک آپ اس پر سوار رہتے تھے وہ جانور بول و براز نہیں کرتا تھا. بول و براز پیشاب پکانے کو کہتے ہیں، گندگی وغیرہ نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا اونٹنی پر بیٹھ کر. اس نے کہا کہ جی انہوں نے کیا تھا، لہذا وہ بھی بشر تھے، میں بھی بشر ہوں، میں بھی کروں گا. لوگوں نے کہا نبی پاک کی خصوصیت تھی، وہ جو جانور پر بیٹھتے تھے وہ بول و براز نہیں کرتا تھا، وہ ان کی شان تھی، تو یہ حق رکھتا نہیں. لیکن وہ تھا تو خناس بےمان، اپنے جیسا بشر کہنے والا اسے کا نہ کروں گا. اونٹنی پر بیٹھا اور طواف شروع کر دیا. پہلے پھیرے میں جب اس نے طواف کیا تو پہلے پھیرے میں اونٹنی نے کر دیا پیشاب، اس کے چھینٹے پڑے کعبے کی دیواروں پر، کعبے کے غلاف اور دیواروں پر اس کے چھینکے پڑے. لوگوں نے کہا آپ کو اتر جا دیکھ اس نے گندگی کر دی ہے. وہ نہیں مانا, دوسرا پھیرا شروع ہوا, اس نے لیڈ کی, گوبر کیا, اونٹنی نے غلاظت پھینکی, پہلے پیشاب گرا ہوا تھا اس پر, وہ گرا تو بن گیا کیچڑ. اب وہ چھپ چھپ کرتے ہوئے جب وہ اونٹنی چلی تو گندگی بھی پھیلی اور اس سے وہ جگہ پھسلنے والی جگہ بن گئی اور یہ بھی گرا اور وہ اونٹنی بھی گری. لوگوں نے کہا ہو گیا تیرا شوق پورا, تو نبی پاک کا مقابلہ کرنے چلا تھا, طواف کرنے میں تو مقابلہ کر نہیں سکا اور کس چیز میں مقابلہ کرے گا. وہ تو ایسے تھے کہ ان کے لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی, نجاست پر بیٹھنے والی مکھی ان کے لباس پر نہیں بیٹھتی. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے عقیدے کتاب ان کی بازار میں ملتی ہے, تو بتائیں کیا ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے.
یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ وہی جائز ہے کہ یہ ناشکری کرتے ہیں, یہ نبی کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے, نعمت کی قدر نہیں کرتے, تعظیم نہیں کرتے, اور جو نعمت کی قدر نہ کرے نہ شکری کرے. اللہ نے فرما دیا ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے پھر میں چھوڑنے والا.
نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, تو اس نعمت کا ہم شکر بھی سب سے زیادہ کریں. اگر انکار کریں تو ہم اپنا نقصان کریں گے. توجہ سے سن لیں, اللہ ہمارے شکر کا محتاج, ذرا اونچی کہیے گا, نہیں ہے.
ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے.
ہم اگر سجدہ نہ کریں اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ہم شکر نہ کریں. ارے اس کی تو ذات ہی نفس ہی مستحق حمد ہے, اس میں کوئی عیب نہیں, سب تعریفیں سب خوبیاں اسی کے لیے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد بیان کر رہا ہے, فرشتے اس کی حمد کر رہے ہیں. ہم اگر اس کی حمد کریں گے تو اس کی شان کرنے سے, اس کی شان بیان کرنے سے, اس کی پاکی بیان کرنے سے, اس کی تعریف کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ حمد کرنے والا, تعریف کرنے والا خود تعریف والا ہو جاتا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, ہم کرتے ہیں تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی تو اللہ نبی کی تعریف کر رہا ہے, حضور کی شان میں بھی کوئی فرق آتا نہیں, کیونکہ ان کی تو تعریف اللہ کر رہا ہے. اور اگر ہم کرتے ہیں تو ہم ایک درود بھیجتے ہیں اللہ کی طرف سے, ہم پر 10 رحمتیں ہوتی ہیں. ہم ایک سلام بھیجتے ہیں, ہمیں 10 سلام آتے ہیں. ہم اپنے لیے انتظام کرتے ہیں, جس کو ان سے تعلق نہیں وہ اپنی خیر منائے, اپنا انجام سوچے. ہم اہل سنت و جماعت یہ جانتے ہیں, ہم جتنا نبی کی اور نعمت مان کر جتنا زیادہ شکر کریں گے اللہ سے اتنے ہی قریب ہوں گے, اللہ کی رحمتیں اتنی ہی زیادہ ملیں گی. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر ان سے یہی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے. ہم آپ کی بارگاہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں آپ محروم نہیں کریں گے, اپنا بنایا ہے تو اپنا ہی رکھیں گے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کتنا اچھا شعر کہا, فرماتے ہیں وہ ہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا. انداز ہے ایک عالم کا, وقت کے غوث کا, دین کے مجدد کا, سلام الامام امام الکلام, امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے. فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا. رب پالنے والا اللہ جس نے آپ کو سر کاپا, پوری طرح آپ کو سراپا کرم ہی کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. یا رسول اللہ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. یا اللہ تیری تعریف کیوں نہ کریں کہ تو نے ایسی نعمت عطا کی ہے جو سراپا کرم ہی کرم ہے, جو رحمت ہی رحمت ہے. ہمیں تو یا اللہ تو بھی ملا ہے تو اسی بارگاہ سے ملا. جتنی بھی تعریف کریں کم ہے, اس نعمت کی قدر کریں تو اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر شکر کرو گے احسان مانو گے تو تمہیں اور دوں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. انشاءاللہ اس کا باقی بیان آئندہ جمعے کریں گے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں دیتا, حالانکہ اگلی آیتیں بھی پڑی تھی, خیال تھا کہ ان کا کم از کم ترجمہ کر کے بات آگے بڑھ جائے گی, لیکن یہ کہ ٹائم اسی میں پورا ہو گیا. انشاءاللہ باقی بیان آئندہ.